أعوذ بالله من الشيطان اللين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا مولانا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وسلم. محمد وآل محمد أجل فرجهم وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، سيما بقية الله في الأرضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم صل وسلم وزد وبارك على صاحب دعوة النبوية والصولة الحيدرية والعصمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمآثر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الردبية والجود التقبية والنقابة النقبية والهيبة العسكرية والغيبة الإلهية. صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وقوله الحق: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم إن الله أتقاكم. تمام حمد و ثنا اس ذات باری تعالیٰ کے لیے جو معبود برحق ہے، جو واحد و یکتا ہے، جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ پروردگار جو اس کائنات کا خالق اور وہی اس کائنات کی تمام مخلوقات کا رازق، اور اس کے سوا کوئی بھی کسی بھی شے کا مالک حقیقی نہیں. پروردگار عالم کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو اہل بیت کے چاہنے والوں میں سے، امام حسین علیہ السلام کے سوگواروں میں سے قرار دیا، اور اس فرش عزا پر آ کر ہم جناب سیدہ کا تصور کرتے ہیں، امام زمانہ کا تصور کرتے ہیں کہ وہ صلی علی محمد و آل محمد وجل فرجہم. یہ ہستیاں ہمارے ساتھ اس سوگواری میں شریک ہیں اور ہمارے اس پرسے کو قبول کرنے کے لیے ہمارے درمیان موجود ہوتی ہیں. یہی وجہ ہے کہ اس جگہ کا تقدس، اس کا احترام بہت زیادہ ہے. یہاں پر بیٹھنے کے طریقے مختلف ہوتے ہیں. ہم فرش عزا پر ویسے نہیں بیٹھتے جیسے اپنے گھروں میں بیٹھتے ہیں، اور اس کو شاعر اللہ بھی کہا گیا، اللہ کی نشانیوں میں سے کہا گیا. یہی وجہ ہے کہ ہر مقدس مقام پر جہاں بھی انسان جاتا ہے، اپنے آپ کو پاک و پاکیزہ کر کے جاتا ہے. اگر غسل واجب ہوتا ہے تو غسل کر کے جائے گا، اور جو لوگ زیادہ احتیاط کرتے ہیں وہ باوضو ہو کر بیٹھتے ہیں. بہتر یہ ہے کہ انسان کسی مسجد میں جائے، امام بارگاہ میں جائے، کسی ایسی محفل میں جائے تو باوضو ہو کر جائے. واجب نہیں ہے، لیکن اچھا کام یہ ہے کہ باوضو ہو کر بیٹھے. یہ آداب میں سے ہیں. کل تک کی مجالس میں جو موضوع روزانہ اعلان کر رہی ہوں، اسلام اور کلچر، اس بات کا ذکر ہوا کہ اسلامی کلچر میں آزادی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جتنی آزادی مسلمان کو دیا، مسلمان کو ہر قید سے آزاد کیا ہے، اتنی آزادی کسی بھی دوسرے مذہب نے، عیسائیوں نے، یہودیوں نے، یا اور کسی بھی مذہب نے نہیں دی ہے، اگر ہم حقیقی آزادی کو سمجھیں اور اپنی صحیح فریڈم کو ذہنی طور پر، نظریاتی طور پر، دماغی اور دلی طور پر سمجھ لیں تو ہمیں اسلام سے اچھا دین، اسلام سے اچھا کوئی مذہب، اسلام سے اچھا کوئی راستہ نہیں لگے گا۔ کلچر کی بات بھی مختلف دنوں میں تھوڑی تھوڑی ہوتی رہی، اور کل بھی یہاں پر بیان کیا کہ کلچر رہن سہن کو، کھانے پینے کو، طور طریقوں کو، ریلیجن کو بھی اس میں شامل کیا جاتا ہے، کسی جگہ پر رہنے والوں کی زبان کیا ہے۔ آج جو آیت میں نے آپ کے سامنے کلام کلام بنائی، اس میں اللہ تعالیٰ کلچر ہی کے بارے میں بیان کر رہا ہے، اور کلچر کی اہمیت کو پروردگار عالم نے ذکر کیا۔ خداوند متعال نے کہا، اِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ، ہم نے تمہیں مرد اور عورت سے خلق کیا۔ سارا کچھ کیا ہوا پروردگار عالم کا یہ کہ خداوند متعال نے ہمارے نظام زندگی میں، ہمارے اس طرح سے رہن سہن میں یہ قانون بنا دیا کہ مرد اور عورت سے پیدا کیا، ورنہ جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے آدم اور حوا کو پیدا کیا تھا ویسے ہی ساری مخلوق کو بھی بنا سکتا یا کسی اور طریقے سے خلق کر سکتا تھا، لیکن اللہ کے قانون میں زوجیت کا قانون، حتیٰ پلانٹس ہوں، جانور ہوں، کوئی بھی چیز اس چیز سے مستثنی نہیں ہے، کوئی بھی ایکسیپشنل نہیں ہے، اللہ کی مخلوق سب زوجیت کے قانون سے پیدا ہوتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے، اور ہم نے تمہیں قبیلوں میں اور گروہوں میں بانٹ دیا۔ یہ جو فرق اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے درمیان کر دیا کہ کوئی افریقہ میں پیدا ہوا ہے، کوئی ایشیا میں، تو کوئی انگلینڈ میں، فلاں جگہ پر دنیا کے مختلف گوشوں کنار میں، یہ جو بر اعظم کا، اٹلانٹکس کا فرق ہے، اور اسی طرح سے رنگوں کا فرق ہے، انسانوں کی قومیتوں کے حساب سے انسان کی صلاحیتیں اور ان کی بہت سی پاورز نظر آتی ہیں۔ مثلا جو افریقہ کے لوگ ہوتے ہیں وہ زیادہ جسامت میں لمبے چوڑے اور طاقتور ہوتے ہیں، یہی وجہ ہے کہ دنیا بھر میں جہاں پر ریس ہوتی ہے اس میں اگر آپ دیکھیں زیادہ تر ایسے اولمپکس میں ریس میں وہی لوگ جیتنے والے ہوتے ہیں، کیوں؟ کیونکہ اس چیز کی زیادہ ان کے اندر صلاحیت ہوتی ہے۔ اسی طرح سے کچھ جگہوں کے اوپر زیادہ فصاحت و بلاغت ہے، جیسے عربوں کو اپنی زبان کے اوپر، اپنی لینگویج کے اوپر بہت ناز ہے، ان کی زبان میں بہت زیادہ باریکیاں ہیں اور لطافت ہے، بہت ہی زیادہ اس کے اوپر وہ پراؤڈ بھی فیل کرتے ہیں کہ ہماری زبان اچھی زبان ہے۔ اسی طرح سے اور بہت سارے اختلافات انسانوں کے اندر رکھے، اللہ تعالیٰ نے کہا یہ سب کچھ ہے تاکہ تمہاری پہچان ہو، لتعارفو، یہ جو اختلاف ہے انسانوں کے درمیان، کلچر کا اختلاف ہے، انسانوں کے درمیان طور طریقوں کا اختلاف ہے، یہ انسان کی پہچان ہو۔ پھر کبھی کسی کو اللہ نے غریب پیدا کیا، کسی کو امیر پیدا کیا، کسی کو خوبصورت، کسی کو بدصورت، کسی کو مثال کے طور پر زیادہ بہن بھائی دے دیے، کسی کو ماں باپ اچھے نہیں ملے، کسی کو اچھے مل گئے، یہ سارے اختلافات زندگی میں، بہت سارے اختلافات خداوند نے بتایا کہتا ہے تاکہ تمہاری پہچان ہو سکے۔ اب یہ بہت عجیب بات ہے کہ پہچان کیسے ہوگی انسان کی، شناخت کیسے ہوگی؟ ایک تو یہ کہ دنیا کو بڑا کرنے کے لیے، دنیا میں مختلف چیزیں، رنگ دکھانے کے لیے جب قومیتوں میں اختلاف ہوتا ہے تو انسان کی صلاحیتیں بھی بڑھتی ہیں۔ بہت ساری قومیں کچھ چیزیں دوسروں سے سیکھ رہی ہوتی، کچھ چیزیں ان کے پاس نہیں ہوتی، کچھ اللہ نے ادھر عطا کی ہوتی ہیں، حتیٰ مادیات میں، مثلا اگر کسی جگہ پر تیل نکل رہا ہے، کسی جگہ نہیں نکل رہا، تو انسان کی انسانیت کا تقاضا یہ ہے کہ وہ دوسرے کی مدد کرے۔ ہمارے پاس اچھے پتھر نکلتے ہیں، اچھے نگینے نکلتے ہیں، ہمارا فرض یہ ہے کہ ہم اپنی چیزوں کو دوسری جگہ پر بھیجیں، ٹھیک ہے، ایکسپورٹ امپورٹ یہ سب چیزیں۔ اور اسی طرح سے اب آج کل بہت سارے طلاب ادھر ادھر جا رہے ہوتے ہیں، اسٹوڈنٹس اپنی تعلیمات کے لیے ایک دوسرے ملک میں ہجرت کر رہے ہوتے ہیں، یہ سب اچھی چیزیں، انسان کی پہچان ہوتی ہے۔ جب آپ کسی دوسرے ملک میں جاتے ہیں تو انسان کو بہت سی چیزوں کا اندازہ ہوتا ہے۔ سیرو فی الارض، قرآن کریم کہتا ہے سیر کرو زمین کے اندر، فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین، اور دیکھو کہ جھوٹوں کا انجام کیسا ہوا۔ تو باہر جانے سے، اپنے ملک سے باہر سے نکلنے سے انسان سیکھتا ہے اور عبرت بھی حاصل کرتا ہے۔ ایک تو اپنی جگہ کی بھی اس کو قدر آتی ہے کہ ہمارے پاس کیا کیا نعمتیں ہیں جو ہم چھوڑ کر آئے، پہلے جس جگہ پر ہوتا ہے اس جگہ کو برا بھلا کہتا ہے، لیکن جب اپنے ملک سے باہر نکل جاتا ہے تو پھر اپنی جگہ کی تعریف کرنے لگتا ہے، جس جگہ پہ رہ رہا ہوتا ہے اس جگہ کی برائیاں کرنے لگتا ہے۔ یہ اکثر میں نے دیکھا ہے کہ جو جتنے لوگ پاکستان میں جب تک رہتے رہتے ہیں پاکستان کو برا بھلا کہتے ہیں، جیسے ہی وہ باہر نکل جاتے ہیں اگلی دفعہ جب وہ واپس آئیں گے تو لگتا ہے کہ ان کی تھاٹس بالکل چینج ہو چکی ہیں۔ اس دفعہ تو پاکستان کی تعریف ہو رہی ہے، پاکستان کی فلاں چیز مس کی، یہ چیز اچھی لگی، وہ چیز اچھی لگی۔ کبھی کبھی برائی بھی کرتے ہیں، لیکن اب ان کو ان چیزوں کی قدر آ رہی ہوتی ہے جس کو وہ وہاں مس کر رہے ہیں۔ تو پروردگار عالم نے یہ نظام بنایا۔ انسان ایسے ہی، انسان سفر کرتا ہے اور عبرت بھی حاصل کرتا ہے۔ اگر آپ پازیٹیو ہیں تو زندگی کو پازیٹیو لے کر چلیں گے، نیگیٹو ہیں تو نیگیٹو لے کر چلیں گے۔ اللہ نے کہا اچھا، یہ ساری باتیں کوئی بہت اہمیت رکھنے والی بات نہیں، بلکہ ہمارے ہاں جو کرائٹیریا ہے فضیلت کا، برتری کا، انسان کے بلند ہونے کا، وہ اللہ کے نزدیک تقویٰ ہے۔ اِنَّا اَكْرَمَكُمْ اِنَّ اللَّهِ اَتْقَاكُمْ، بے شک اللہ کے نزدیک تمہیں سب سے زیادہ بڑا، سب سے زیادہ بلند وہ ہے جو زیادہ متقی ہے، جس نے پرہیزگاری اختیار کی، کہیں بھی رہتے ہوئے متقی بن گیا، وہ اللہ کے نزدیک بڑا ہے۔ کچھ فضیلتیں انسان اس وجہ سے کسب کر لیتا ہے، اس کے اوپر کلچر کا پریشر ہوتا ہے۔ بس ہمارے ہاں اگر ہم پاکستان میں، ہندوستان میں کچھ علاقوں کو دیکھیں، خواتین یہ جملہ بہت آسانی کے ساتھ اپنی زبان پر کہتی ہیں، ہم یہاں پر بغیر چادر کے نہیں جا سکتے اس علاقے میں۔ ابھی بھی ہمارے ملک میں بہت سارے ایسے علاقے ہیں جہاں پر وہ سر ڈھانپ کر جاتی ہیں، اور اگر وہ بغیر چادر کے جائیں تو لوگ ان کو برا کہیں گے۔ اب یہ جو چادر اوڑھنا ہے وہ اس وجہ سے نہیں ہے کہ وہ اللہ کی خاطر حجاب کر رہی ہیں، پردہ کرتی ہیں، بلکہ ان کے اوپر ایک ثقافتی کلچرل پریشر ہے جس کی وجہ سے وہ چادر اوڑھتی ہیں۔ اب یہاں پر کیونکہ تقریباً روزانہ ہی میں تھوڑا تھوڑا سا آپ لوگوں کو، خواتین کی محفل ہے، حجاب کے حوالے سے ایک دو جملے ضرور کہہ دیتی ہوں۔ کلچر کے اعتبار سے دیکھیے، ہم اور آپ الحمدللہ مجلس سے سن رہے ہیں سالوں سے، اور بیوی کے مصائب میں سے ایک مصیبت یہ پڑھتے ہیں، جناب زینب کی چادر کو چھینا گیا۔ اس دور میں، جس دور میں یہ واقعہ کربلا ہوا ہے، جتنا ہمیں سمجھ میں آتا ہے، کم از کم جو شریف خواتین تھیں ان کے لیے سر کو چھپانا ضروری تھا۔ حتیٰ کہ وہ شریف عمل کے اعتبار سے نہیں کہہ رہی، یعنی سوسائٹی میں جن کا اسٹیٹس ہوتا تھا، جیسے یزید کے واقعے میں، شام کا بہت مشہور واقعہ ہے، آپ سب کے ذہنوں میں ہوگا۔ شام میں جب بیویوں کا کاروان داخل ہوا ہے، اور ہند وہ عورت جو یزید کی بیوی ہے، اور قدیم میں کچھ عرصے پہلے مدینے میں وہ امام حسین کی کنیز رہ چکی تھی، امام حسین علیہ السلام نے اسے آزاد کیا تھا، اس گھر میں پلی بڑی تھی جہاں پر جناب زینب وہ ام کلثوم رہتی تھی، ان بیویوں سے عقیدت رکھتی تھی، ان کی رسپیکٹ کرتی تھی، ان کے لیے اس کے دل میں بہت جگہ تھی۔ ہند کو جب یہ پتہ چلا کہ یہ امام حسین کی بہنیں ہیں اور ان کے سر ننگے ہیں، اور یزید نے اس کے اوپر اتنا ظلم کیا ہے، بیویوں کے اوپر، ان خواتین کے سروں سے چادریں چھین لی ہیں، تو ہند بہت زیادہ رنجیدہ ہوں۔ اور اس نے کیا کام کیا، کل میں نے ظلم کے خلاف کافی کچھ بیان کیا، اس نے احتجاج کیا، اس نے آواز اٹھائی اور اپنے شوہر کے دربار میں آ گئی، اور شوہر سے کہا، بیوی ہے یزید کی لیکن پتہ ہے کہ شوہر بہت سرکش آدمی ہے، ظالم آدمی ہے، کسی بات سے اور آسانی سے میری بات نہیں سنے گا، میری بات کو نہیں مانے گا۔ اس نے دربار میں جہاں مرد بھی بیٹھے ہوئے تھے اپنی چادر احتجاجاً اتار دی، اور یہ جملہ کہا تھا جس کو آپ لوگوں نے سب نے سنا ہوا ہوگا، کہ اس جملہ کہتی ہے ہند کہ جب میرے آقا کی بہنوں کے سر پر، میری سید زادیوں کے سر پر چادر نہیں ہے تو میرے سر پر چادر کیسے رہ سکتی ہے۔ آپ نے سوچا کہ یہ کلچر تھا ان لوگوں کا، جو صاحب حیثیت ہوتے تھے، جو عزت دار سمجھے جاتے، وہاں کوئی عورت بغیر چادر کے نہیں ہو سکتی تھی، اور اگر کسی عورت کے سر سے چادر چھن جائے تو یہ ایک بہت بڑی بے عزتی ہوتی۔ یزید کیوں اتار رہا ہے چادریں؟ کیونکہ وہ چاہتا ہے نعوذ باللہ اہل بیت کی بیویوں کو کنیزوں کی طرح سے دکھائے۔ امام سجاد نے اپنے خطبوں میں جملہ کہا کہ ہمیں ایسے پھرایا گیا، محمد محمد ہمیں شام میں ایسے پھرایا گیا جیسے ترک و دیلم کے غلاموں اور کنیزوں کو پھرایا جاتا ہے، کیونکہ اس طرح سے کنیزیں اور اس زمانے میں جو ان کی ذہنیت تھی کہ کمتر لوگ ایسے پھرتے ہیں، کوئی عزت دار عورت ایسے نہیں پھرتی، اس وقت کے لیے یہ مصیبت تھی. اور اس ملعون کی غیرت کتنی تھی اپنی بیوی کے لیے کہ اس نے اپنے کاندھے پر جو ابا تھی وہ اتاری اور اپنی بیوی کے سر کے اوپر ڈال دی. یعنی اس کو یہ گوارا نہیں ہوا کہ میرے دربار میں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، مرد بیٹھے ہوئے ہیں، اس کی ان کی نگاہ اس کی بیوی پر پڑے. اتنا بھی وہ برداشت نہیں کر سکتا تھا اپنی زوجہ کے لیے. اب آپ سوچئے، یہ جو ہم کہتے ہیں یہ یزیدیت ہے، یزیدیت سے بڑھ کر ہے. آج جو چادر اتری ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ آج کے یزیدیوں نے کلچر ایسا ڈیولپ کر دیا ہے کہ اب ایک عورت چادر اتار کے شرم محسوس نہیں کرتی، ایک عورت سر ننگا کر کے ذلت کا احساس نہیں کرتی، بلکہ اگر وہ سر ڈھانپ لیتی ہے تو شاید اسے لگتا ہے کہ یہ کچھ گڑبڑ ہو گئی ہے، سر کو چھپا کے اس کو اندر سے احساس ہوتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ اس کے دل کے اندر تقویٰ نہیں ہے، اس کے دل کے اندر اللہ کا خوف نہیں. کیونکہ اگر تقویٰ ہو، خوف ہو، اور جڑیں جو روٹس ہیں جس کو کہتے ہیں عقیدہ، جو میں نے پرسوں یا ترسوں ذکر کیا تھا، جو چھپی ہوئی ہوتی ہیں، جو کچھ ہمارے ذہن میں ہوتا ہے، دل میں ہوتا ہے، وہ ہمارے عمل سے ظاہر ہوتا ہے. ایک عورت جو اپنے سر کو ڈھانپ رہی ہے یا اچانک اسے پتہ چلتا ہے کہ ایک مرد آ گیا جو میرا نام محرم ہے، فوراً اپنے سر کو ڈھانپ لیتی ہے. اگر کسی کی نگاہ پڑ گئی تو اس نے غم کا احساس کیا کہ کیوں مجھے کسی نامحرم نے دیکھ لیا. یہ جو فیلنگز ہیں یہ تقویٰ کی نشانی ہے، جو ایک عمل ہے یہ حیا خواتین کے لیے انتہائی اہم ترین عمل. پھر جب کلچر ایسا ہوتا ہے جہاں بے حیائی کا دور ہوتا ہے، سب ایسے ہی پھر رہے ہیں، آہستہ آہستہ انسان کی حیا ختم ہونے لگتی ہے. یہ کلچر کا اثر ہے، کیونکہ دیکھ دیکھ کے انسان کے اندر سے شرم اور حیا تدریجن ختم ہو جاتی ہے. یہی وجہ ہے کہ بہت ساری چیزوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں ممانعت بتائی ہے. ایک خداوند تعالیٰ نے بریک لگوائی ہے تاکہ حیا باقی رہے. پروردگار عالم ہمیں اس نقطے کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. درود بھیجے گا محمد والے، صلی علی محمد والی محمد وجل فرجہم. بعد دیگر سلامان محمد محمد وجل فرجہم. قرآن کریم کہہ رہا ہے کہ جس کسی نے من یعظم شاعر اللہ فإنها من تقوى القلوب، جو کوئی اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرتا ہے، بس یہ دل کے تقوی کی علامت ہے. دل سے وہ تقوی رکھتا ہے، یہ علامت ہے. مثال کے طور پر آپ آئیں مسجد میں اور آتے وقت آپ نے اگر غسل کرنا تھا غسل کر کے آئیں، آپ کو یہ احساس ہے کہ مسجد محترم ہے، وہاں نجس نہیں جا سکتے، اور غسل کر کے آئے، یہ ایک تقویٰ کی نشانی ہے، علامت تعظیم ہے مسجد کی. قرآن کریم کو بغیر وضو کے نہیں چھو سکتے، کسی نے وضو کیا اور چھوا، بغیر وضو کے نہیں ہاتھ لگایا، یہ تقویٰ کی نشانی ہے. یہاں تک کہ انسان ہر اس چیز کی تعظیم کرے جو بھی اللہ کی نشانی ہے، یہ تعظیم کرنا تقویٰ کی نشانی ہے، جو دل سے ہے، جو دماغ سے ہے. اور اصلی چیز تقویٰ ہے. یہ نہیں سمجھیے کہ علم کی اہمیت ہے، علم کی اہمیت ہے، لیکن صرف علم انسان کو نجات نہیں دلا سکتا، صرف علم کامیاب نہیں بنا سکتا. بغیر تقویٰ کے علم کی بھی اہمیت نہیں. اگر کوئی شخص کسی کے اوپر ظلم کرتا ہے، یا مثال کے طور پر اور چھوٹی مثال بتاؤں، جو شخص جھوٹ بولتا ہے، کیا اس کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ جھوٹ بولنا گناہ ہے، جھوٹ بولنا بری بات ہے؟ جو شخص نفاق کرتا ہے، مکاری کرتا ہے، مثال کے طور پر اس نے کوئی کام کیا ہے اور اس طرح سے ظاہر کر رہا ہے کہ یہ کام اس نے بھلائی کے لیے کیا ہے، جبکہ اس کام کا نقصان ہو رہا ہے، اس کو کہتے ہیں نفاق. یعنی اندر سے اس کے انٹینشن کچھ اور ہے، ظاہر کچھ اور کرتا ہے. مثلا آج کچھ مملکتیں کچھ حکومتیں مسلمانوں کے اوپر ظلم کر رہی ہیں اور اس ملک میں جا کر خود بیٹھ جاتی ہیں اور وہاں پر جا کر دنیا بھر میں یہ اعلان کرتی ہیں کہ ہم اس ملک کے ساتھ ہمدردی کر رہے ہیں، جبکہ وہی ان کے سب سے بڑے دشمن ہوتے ہیں۔ جیسے پاکستانی پولیس کی مثال لے لیجئے کہ جہاں پر بھی اس کو رشوت لینی ہوتی ہے، کسی کرمنل کی مدد کرنی ہوتی، مدد کر دیتے اور بعد میں وہ کہتے ہیں کہ ہم نے مدد کی ہے مظلوم کی، کبھی بھی وہ اپنی زبان سے نہیں کہیں گے کہ ہم نے ظالموں کی مدد کی ہے۔ یہ سارے لوگ کیا نہیں جانتے کہ برائی کیا ہے، ظلم کیا ہے، جھوٹ کیا ہے، مکاری کیا ہے، سب کو پتا ہوتا ہے۔ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ لوگ جاہل ہیں، ان کو پتا نہیں ہے کہ اچھائی کیا ہے، برائی کیا ہے، ان کے علم میں کمی ہے، اویئرنیس کی کمی ہے، ہمارا بڑا اچھا جملہ ہے کہ اویئرنیس کی کمی، اویئرنیس کی کمی نہیں ہے، ہمارے پاس تقویٰ کی کمی ہے۔ سب کو پتا ہوتا ہے، بہت ساری باتیں پتا ہوتی ہیں، ہم عمل نہیں کرتے۔ جو انسان جانتا ہے عمل کر لے، یہ معرفت ہے۔ عمل کرنا شروع کر دیں، پھر دیکھیے کتنی ترقی ہوگی۔ اویئرنیس ہوتی ہے لیکن نفس کے ساتھ جنگ نہیں ہوتی۔ اس کی وجہ کہ ہم قیدی ہیں، نفس کے غلام ہیں۔ اپنے نفس کو آزاد کرنے کے لیے مسلسل کوشش کرنی ہوگی۔ ایک اچھا سا واقعہ سناؤں تاکہ آپ لوگ زیادہ بوجھ محسوس نہ کریں۔ درود بھیجے گا محمد و علی محمد و علی محمد و جل پر۔ ہمارے اوپر علماء کا بہت احسان ہے، بہت زیادہ احسان مند ہیں ان لوگوں کے جنہوں نے دین اسلام کی خدمت کی ہے، علم حاصل کیا، علم کو آگے پھیلایا۔ شیخ مرتضیٰ انصاری بھی ایک ایسے ہی عالم دین۔ اللہم صلی علی محمد و آلی محمد و جل فرجہم۔ نجف میں رہتے ہیں اور ان کے محلے میں ان کی جان پہچان کا شخص خواب میں رات میں شیطان کو دیکھتا ہے۔ شیطان کو جب خواب میں دیکھا تو اس عالم میں دیکھا کہ اس کے پاس بہت ساری زنجیریں ہیں، رسے ہیں، بہت موٹا رسا ہے۔ اس شخص نے شیطان سے سوال کیا، یہ کیا ہے؟ اس نے کہا یہ میرے پاس انسانوں کو قید کرنے کے، ان کو باندھنے کے، ان کو پھنسانے کے دام ہیں۔ یہ جملہ ہم لوگ کہتے ہیں نا، شیطان کے جال میں پھنس گیا، شیطان کے دام میں پھنس گیا، یہ بہت استعمال کرتے ہیں۔ شیطان نے کہا یہ دام ہے جو میں استعمال کرتا ہوں مختلف انسانوں کے لیے، جس کو زیادہ مضبوط رسی کی ضرورت ہوتی ہے اس کے لیے زیادہ مضبوط استعمال کرتا ہوں، موٹی زنجیر کی ضرورت ہوتی ہے اس کو موٹی زنجیر سے پھانستا ہوں۔ اس شخص نے سوال کیا کہ میرے لیے کون سی زنجیر اور رسی ہے، کیونکہ تجسس ہوا اس کو کہ آخر شیطان کی بارگاہ میں اس کا کیا مقام۔ اس نے کہا بھائی تم تو اس زنجیروں اور رسی کی ضرورت نہیں رکھتے ہو، تو ایسے ہی آ جاتے ہو کہ اس کو ہمارے لیے زیادہ پلان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ایسے ایک وسوسہ ڈال دے گا۔ اور شیاطین کے لیے کہا گیا کچھ جنی بھی ہیں، انسی بھی ہیں، یعنی اگر کوئی پہلے سے شیطان کے دام میں پھنسا ہوا ہے، اب ابلیس کو خود آنے کی ضرورت نہیں، وہ جو اس نے ایک پھنسایا ہوا ہے وہ اور 10 کو 40 کو 50 کو پھنسا لے گا، ابلیس کو اس کے اوپر محنت کرنے کی ضرورت نہیں۔ ابلیس نے کہا تمہارے لیے تو ہمیں کسی چیز کی بھی ضرورت نہیں، تم ایسے ہی پھنس جاتے۔ اچھا اس نے کہا کہ چلو یہ جو موٹا والا رسا ہے اس کے بارے میں بتا دو، جو سب سے زیادہ مضبوط رسا تھا، اور وہ بھی اس نے دیکھا کہ وہ ٹوٹ گیا ہے، کس نے توڑا، کس کا ہے؟ کہا یہ شیخ مرتضیٰ انصاری کا ہے، جن کے اوپر کل میں نے حملہ کیا تھا لیکن انہوں نے اس کو بھی توڑ دیا۔ بہت تجسس ہوا شیخ مرتضیٰ انصاری نے کون سا ایسا کام کیا ہے، گیا ان کی خدمت میں، شیخ مرتضیٰ انصاری سے سوال کیا کہ میں نے کچھ دیکھا ہے جس کے بارے میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ نے کل رات کیا کام کیا۔ شیخ مرتضیٰ انصاری سمجھ گئے کہ کچھ ہے جو یہ جانتا ہے۔ انہوں نے کہا میں کبھی بھی سہم امام سے، سہم سادات سے کچھ نہیں اٹھاتا ہوں۔ علماء کے پاس خمس کا مال آتا ہے اور وہ امام کا حق ہوتا ہے، البتہ بہت تھوڑی سی مقدار میں، اتنی جو ان کی ضروریات زندگی کو پورا کر سکے، شرعاً جائز ہے ان کے لیے استعمال کرنا، لیکن شیخ مرتضیٰ انصاری اس میں سے بھی بہت احتیاط کرتے تھے۔ انہوں نے کہا کہ کل رات مجھے ضرورت پڑی اور کسی بھی ضرورت کے تحت ان کو اس پیسے میں سے تھوڑا سا اٹھانا پڑا، انہوں نے کہا میں نے تھوڑی دیر کے لیے پیسے اٹھائے, قرض کیا کہ میں قرض لیتا ہوں اور واپس اس میں ڈال دوں گا. جب گھر سے باہر نکلی اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے, خیال آیا کہ اگر آج رات مر گیا اور یہ قرض واپس نہیں کر سکا تو پھر میرا کیا ہوگا, اور پھر دوبارہ واپس پلٹتے اسی مقام پر, وہ پیسہ رکھ دیتے ہیں اور اپنی ضرورت کو قربان کر دیتے ہیں. یہاں تک کہ انہوں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ پروردگار عالم نے اس پیسے سے استعمال کرنے ان کو بچا لیا. صلی علی محمد و آل محمد وجل فرج. شکر خدا بجا لاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی رہنمائی کر دی اور یہ شیطان کا رسہ ٹوٹ گیا. اب سوچئے کہ ہماری زندگی میں کتنے مقامات آتے ہیں جہاں ہم شیطان کے دام میں پھنستے ہی چلے جاتے ہیں, جبکہ وہ کام حرام نہیں تھا, لیکن بعض اوقات یہ چھوٹے چھوٹے کام انسان کی زندگی کے اوپر برے اثرات ڈالتے ہیں. امام حسین علیہ السلام نے اللہم صلی علی محمد و آل محمد وجل فرجہ. امام علی مقام نے جب یوم عاشور خطبہ دیا تو امام حسین علیہ السلام کا یہ جملہ بہت خوبصورت لگتا ہے کہ امام نے ان لوگوں کو جو رو رہے تھے یہ جملہ کہا کہ تمہیں اس لیے میری بات سمجھ نہیں آتی, تم اس لیے میری بات کے اوپر عمل نہیں کر رہے ہو اور تم تبدیل نہیں ہو رہے ہو, کیونکہ تمہارے شکموں میں حرام لقمہ ہے. حرام لقمہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ خنزیر کا گوشت ہو, سور کا گوشت ہو, یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کسی نے غلط طریقے سے کمایا ہو, یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کسی نے امام زمانہ کا حق اس میں سے ادا نہ کیا ہو, خمس نہ دیا ہو. اگر کسی کے اوپر خمس واجب ہے اور وہ خمس نہیں نکالتا اس کا مال حرام ہو جاتا ہے. اگر کسی کے اوپر خمس واجب ہے اور وہ اس لباس میں نماز پڑھتا ہے جس کا خمس واجب تھا, اس سے اس نے لباس خریدا تھا, اس لباس کو غصبی کہا جائے گا, اس میں نماز بھی صحیح نہیں. کسی ایسے گھر میں رہ رہا ہے جہاں پر جب اس نے گھر خریدا تھا خمس نکالنا واجب تھا, خمس نہیں نکالا تھا, یہ گھر بھی غصبی ہو, اس جگہ پر بھی نماز پڑھنا صحیح نہیں. وہ شخص حج پر چلا جاتا ہے اور اس پیسے کے اوپر حج واجب تھا, حج کیا اس پیسے کے اوپر خمس واجب تھا, واجب حج بھی ضائع ہو گیا, دوبارہ سے اس کو حج کرنا پڑے گا. اگر خمس واجب تھا اور نہیں نکالا تو کوئی بھی عمل قبول نہیں ہوتا, سب باطل ہو جاتے ہیں. یہ خمس کی اہمیت ہے, امام زمانہ کا حق ہے. کیوں؟ کیونکہ خمس کے ذریعے سے ہم شیعت کو تقویت دیتے ہیں, شیعت کو طاقتور کرتے ہیں. کل ظلم کی بات ہوئی کہ کبھی کبھی ظلم میں مظلوم بھی شریک ہو جاتا ہے, وہ شخص جو خود مظلوم ہے وہ بھی غلط کر رہا ہوتا ہے, کیوں مظلوم بنا ہے, اپنے حق کے لیے کیوں دفاع نہیں کرتا. اور مظلومین میں کچھ ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں جو اپنے حق سے دستبردار ہو جاتے ہیں, یا کبھی یہ ہوتا ہے کہ مظلوم کمزور ہوتا ہے, وہ اپنے لیے آواز نہیں اٹھا سکتا. اسی لیے تو مولا نے کہا کونا للظالم خصما وللمظلوم عونا, ظالم کے دشمن بن جاؤ مظلوم کے مددگار بنو. اگر کوئی شخص ظلم کر رہا ہے اور دوسرا شخص اس ظالم کی حمایت کر رہا ہے, مدد کر رہا ہے یا خاموش ہے, یہ بھی ایک بڑی مصیبت. یہ ہمارے یہاں بعض لوگ کہتے ہیں ہم کسی کا بھی فیور نہیں کر رہے, یعنی نہ اس کا کریں نہ اس کا کریں, لیکن اگر آپ خاموش بیٹھے ہوئے ہیں, آپ نے ایک طرف اپنے آپ کو کر لیا ہے, سائیڈ میں لے گئے, اس کا مطلب ہے آپ نے مظلوم کی مدد نہیں کی. ضروری ہے کہ ہم مظلوم کی حمایت کریں. مثال کے طور پر اگر فلسطین مظلوم ہے, ایک ملک اس کے اوپر ظلم کر رہا ہے, تو مسلمانوں کا فرض ہے, امام خمینی نے ہمیں بیدار کیا ہے, انہوں نے کہا تم پر واجب ہے ساری مملکتوں کے اوپر کہ سب یوم القدس میں شریک ہو تاکہ اس مظلوم کے حمایت میں آواز اٹھائیں, ظالم کے خلاف آواز اٹھائیں, کہیں کہ ہمیں اس بات کا درد ہے. رسول اللہ کی یہ حدیث ہم پڑھتے تو بہت بہت زیادہ ذکر کر رہے ہیں کہ مسلمان وہ ہے جو ایک بدن کی مانند ہو, مسلمان کے لیے کہا گیا کہ اگر ایک جز میں درد ہوتا ہے تو دوسرے جز کو بھی تکلیف ہو. اگر دنیا میں کہیں کسی مسلمان کے اوپر ظلم ہو رہا ہے اور ہمیں کوئی افسوس ہی نہیں ہوتا, ہم کہتے ہیں ہم تو اپنی زندگی میں مست ہیں, اپنی زندگی میں مصروف ہیں, ہم سکون سے بیٹھے ہوں, ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے, اس کا مطلب ہے کہ ہم مسلمان نہیں ہیں. مسلمان ہونے کا تقاضا یہ کہ آپ کو افسوس ہونا چاہیے, آپ کو اپنی ذمہ داری کا احساس ہونا چاہیے. ہمیں اور آپ کو یہاں پر ہم رہ رہے ہیں، کہیں پر بھی رہ رہے ہیں، کچھ چیزوں میں بہت زیادہ ہمارے لیے چیزیں کلیئر ہونی چاہیے کہ ہمارا فریضہ کیا ہے، ہماری ذمہ داری کیا ہے. اسلام نے کافروں کے ساتھ معاشرت کے بھی کچھ اصول بتائے، کچھ پرنسپلز ہیں. کافروں کے ساتھ ہمیشہ مسلمانوں کی معاشرت رہے. اسلام نے اس شخص کو جو اکیلے انڈیویجولی اپنی زندگی میں کافر کے ساتھ معاشرت کرتا ہے اس کے بارے میں بھی بتایا، اور ایک مسلمان ملک دوسرے کافر ملک کے ساتھ کس طرح سے اس کی معاشرت ہے، کیسے تعلقات ہیں، ان کے ریلیشنز کیسے، اس کے بارے میں بتایا. اگر کوئی ایک کافر ملک ہے جو دوسرے مسلمان بھائی دنیا کے اوپر، وہ بھی ہمارے مسلمان بھائی ہیں، دنیا میں کوئی اور مسلمان ملک ہے، اس مسلمان ملک کے اوپر ایک کافر ملک ظلم کر رہا ہے، اور میں یہ کہوں کہ میں مسلمان ملک ہوں لیکن کیونکہ وہ کافر ملک میرے اوپر تو ظلم نہیں کر رہا، میں تو اس ملک کے ساتھ ہاتھ ملاؤں گا، اس سے دوستی کروں گا، اس کی غلامی کروں گا، اس کی بات سنوں گا، یہ غلط. یہ دین نے کہا کہ ایسی دوستی نہیں ہونی چاہیے. دوستی دوستی نہیں، دوستی کا معیار کو بتایا کہ جو تمہارے دوست کا دشمن ہے وہ تمہارا دشمن ہے. دیکھیے اصول ہمیں سارے بتا دیے، اور جو تمہارے دوست کا دوست ہے وہ تمہارا دوست ہے، اور جو تمہارے دشمن کا دشمن ہے وہ تمہارا کیا ہے، تمہارا دوست ہے. یہ حضرت علی کی حدیث ہے جس کو ہم اور آپ بچپن سے سنتے آ رہے ہیں، اور ہمیں اچھی طرح سے یہ حدیث یاد، یہ حدیث ہے. اب اس حدیث کو کافر ممالک کے اوپر بھی اپلائی کرنا ہوگا. ہاں اگر ایک کافر ہمسایا یہاں پر، اور ہر جگہ پر جہاں بھی انسان رہتا ہے دنیا میں کافر ہمسائے بھی ہوتے ہیں. کافر ہمسائے کی کیا حیثیت ہے؟ اللہ نے کہا ہم تمہیں کافروں کے ساتھ نیکی کرنے سے نہیں روکتے. نیکی کرنا کبھی بھی برا نہیں. کافر ہمسایا ہے، بیمار ہے، آپ کے پاس دوائی ہے، آپ نے اس کو دوائی لے جا کے دی. کافر ہمسایا ہے، اس کو کسی چیز کی ضرورت ہے، آپ نے اس کو دے دیا. کافر ہمسایا ہے، کبھی آپ نے کچھ اچھا پکایا اس کے گھر بھیج دیا، کوئی حرج نہیں ہے، اچھی بات. کبھی آپ سے مدد مانگتا ہے کہ مجھے یہ مشکل ہو گئی ہے، میری مدد کر دیں، کرنا چاہیے. ان ساری چیزوں میں یہ ہیومینٹی میں آ جاتی ہیں چیزیں، کہ وہ ایک اکیلا ہے، وہ خود تو مسلمانوں کے اوپر کوئی ظلم نہیں کر رہا. ہاں اتنی اس سے ہم دوستی بڑھا لیں کہ ہمارے اوپر اس کی باتوں کا اثر ہونا شروع ہو جائے، ہمارے بچے ان کے گھر میں جائیں اور بچہ گھر میں جا کر یہ دیکھے وہ کیسے عبادت کرتا ہے، وہ کیسے اپنے بتوں کی پوجا کرتا ہے، اور بچہ ان کے ساتھ گھنٹوں گھنٹوں رہے. اگر یہ ہم نے کرنا شروع کر دیا تو پھر بچے کے اوپر ان کی معاشرت کا اثر ہوگا، ان کے کلچر کا اثر ہوگا. تو ساری چیزوں کو مکس نہیں کرنا چاہیے، اور دین کی باتوں کو سمجھنا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر کوئی کافر تمہیں نقصان نہیں پہنچاتا، تم سے دشمنی ہی نہیں کرتا، تم اس کے ساتھ حسن معاشرت کرو. لیکن اگر کوئی تمہیں نقصان پہنچا رہا ہے، تم سے دشمنی کرتا ہے، اور وہ یہ تمہیں کہتا ہے کہ تم کافر ہو. کوئی ایسا فرقہ ہے، کوئی ایسی جگہ ہے جہاں پر ہمیں کہا جا رہا ہے کہ ہم کافر ہیں، شیعہ کافر ہیں، اور ہم کہیں کہ ہم اس کے ساتھ دوستی کر لیں گے، وہ ہمارا دشمن، ہم کیسے دوستی کر سکتے. لہٰذا قرآن کریم میں واضح یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ عیسائی، یہود و نصارہ تمہارے دوست نہیں ہو سکتے، خصوصاً یہودیوں کے لیے، کیا مسلمان کے دوست نہیں ہو سکتے. یہ بات ہم اور آپ اپنے ذہن میں رکھیں اور اس کے مطابق دین کے اوپر عمل کریں. پروردگار عالم ہمیں دین اسلام کی باریکیوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللهم صل محمد وآل محمد وجل فرجهم. اچھا کبھی کبھی احسان انسان کو غلامی کی دعوت دیتا ہے. جملہ میں کہہ گئی، شاید کسی کی سمجھ میں آیا ہو اور بعض اکثر لوگوں کی سمجھ میں نہ آیا. یعنی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کچھ لوگ کسی کے اوپر نیکی کرتے ہیں، اس کے ساتھ احسان کرتے ہیں، اور بعد میں چاہتے ہیں کہ اب یہ انسان ہمارا غلام بن جائے. ماں باپ سے بڑھ کر کس کا احسان ہو سکتا ہے؟ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانًا. قرآن کریم کہتا ہے ماں باپ کے ساتھ نیکی کرو، اور تم ان کی تو ایک رات کی بھی احسان کو نہیں واپس لوٹا سکتے. کبھی بھی ماں باپ کے حق کو ادا نہیں کیا جا سکتا، حتیٰ کہ صرف اہمیت بتا رہی ہوں تاکہ ہمارے ذہن آمادہ ہو جائے۔ ایک شخص آیا، اس نے رسول اللہ سے کہا، یا رسول اللہ میری ماں بوڑھی ہو گئی ہے، میری ماں خود کھانا نہیں کھا سکتی، خود چل نہیں سکتی، میں اپنی ماں کو خود اپنے ہاتھ سے کھانا کھلاتا ہوں، اس کو اپنے کاندھے پر سوار کر کے باہر لے کر جاتا ہوں کسی بھی ضرورت کے لیے، اور ہر ضرورت اس کی پوری کرتا ہوں۔ یا رسول اللہ، کیا میں نے اپنی ماں کا احسان جو اس پرورش کا تھا وہ اتار دیا، اس کا حق کو ادا کر دیا؟ نبی اکرم نے کہا، خدا کی قسم تم نے اس کی ایک رات کی زحمت کا بدلہ نہیں چکایا۔ اتنا بڑا احسان والدین کا کہ کبھی بھی کوئی اولاد اتار ہی نہیں سکتی۔ لیکن جب دین کی بات آتی، جب اللہ تعالیٰ اسلام کی بات کرتا ہے، تو والدین کے لیے کہتا ہے کہ ماں باپ کے ساتھ نیکی تو کرو، لیکن اگر وہ تمہیں کسی غلط بات کے لیے کہیں، یہ کہیں کہ اللہ کا شریک بناؤ، تو ماں باپ کی بات بھی نہیں سننا۔ یعنی ایسے میں والدین کی بھی غلامی نہیں ہے کہ اگر وہ کہیں اللہ کا شریک بناؤ۔ اگر ماں باپ یہ کہیں کہ تمہاری بیوی ہمیں پسند نہیں ہے، اس کے ساتھ روز میری لڑائی ہوتی ہے، اس کو طلاق دے دو، شریعت کہتی ہے یہ نہیں کرنا۔ ماں باپ کی ایسی فرما برداری، یہ غلامی جائز نہیں۔ فرعون کے مقابلے میں جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہو گئے، نبی بن کر آ گئے، صلی علی محمد و آل محمد و جل فرج، حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے دربار میں پلے بڑھے تھے، سب لوگ جانتے ہیں۔ فرعون نے پہلی بات کیا کہی، موسیٰ تم میرے مقابلے میں کھڑے ہو گئے، تمہیں شرم نہیں آتی؟ میں نے تمہیں کھانا کھلایا ہے، میں نے تمہیں پلایا ہے، تم میرے گھر میں پلے بڑے ہو، میرے ٹکڑوں پر پلے ہو، وہ جملہ استعمال کر لو جو زیادہ استعمال ہوتا ہے، اور اب تم میرے ہی خلاف آواز اٹھا رہے ہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بہت منطقی جواب دیا اور کہا کہ کیوں میں تمہارے گھر میں پلا؟ تو سوچو، کیوں فرعون کے گھر میں موسیٰ پلے بڑے؟ وہ کون سا وقت تھا، وہ کون سے حالات تھے، وہ کون سی مصیبتیں تھیں جو موسیٰ کی ماں کے اوپر آئیں تھیں، جس کی وجہ سے موسیٰ کی ماں مجبور ہوئی کہ اپنے بچے کو صندوق میں ڈال کے پانی کے حوالے کر؟ وہ مصیبتیں لانے والا کون تھا؟ وہ مسائل ایجاد کرنے والا کون تھا؟ اس کلچر کو کس نے ڈیویلپ کیا تھا؟ وہ ظالم کون تھا؟ فرعون تھا۔ جواب دیا حضرت موسیٰ نے، یہ ساری مصیبتیں بھی تو تم نے نازل کی تھی، جس کی وجہ سے میری ماں نے مجھے پانی میں ڈالا۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ جواب دیتے کہ تمہارے احسانات کا نتیجہ یہ نہیں ہے کہ میں اللہ کا نافرمان بن جاؤں اور اپنی قوم کو، بنی اسرائیل کو، تمہارے چنگل سے نجات نہ دوں۔ احسان اپنی جگہ پر اہمیت رکھتا ہے، کسی کے ساتھ اگر کسی نے نیکی کی ہے، اور بہت سارے ظالم یہی حربہ استعمال کرتے ہیں کہ پہلے کسی کو احسان مند کرے اور اس کے بعد اس کے سر کے اوپر اس چیز کا پریشر لے کر آئے کہ ہم نے تمہارے ساتھ یہ کیا وہ کیا، اب تم ہماری غلامی کرو۔ اگر انسان متقی ہے، پرہیزگار ہے، کبھی بھی ایسا حربہ استعمال نہیں کرے گا، حتیٰ چھوٹی چھوٹی نیکیوں کو جتلانے کے لیے قرآن کریم نے کہہ دیا کہ اگر کوئی شخص کسی کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے اور وہ جتلا دیتا ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا تم نے اپنی نیکی ضائع کر دی۔ کبھی بھی کوئی شخص یہ کام نہیں کر سکتا کہ کسی کے ساتھ اس نے اچھا سلوک کیا ہے، نیکی کی، اور وہ بعد میں اس کے اوپر بار بار جتلائے بھی کہ میں نے تمہارے ساتھ یہ کیا تھا، یہ گناہ ہے۔ احسان کو جتلانا نیکی کو ختم کرنے کے برابر۔ پروردگار عالم ہمیں نیکی کر کے اس کو اللہ کی خاطر انجام دینے کی اور چھپانے کی توفیق دے۔ کہ اہل بیت جب نیکی کرتے ہیں کیسے کر رہے ہیں؟ ائمہ اطہار کا طریقہ ہے، گھر میں کوئی سائل آتا ہے تو وہ اس کو دروازے کی اوٹ سے، دروازے کے پیچھے چھپ کر ہاتھ بڑھا کر دیتے۔ تو رابی سوال کرتا ہے، ائمہ کے اصحاب پوچھتے ہیں، مولا کے اماموں کے اصحاب یہ سوال کرتے ہیں کہ یا امام آپ نے اس کو ایسے کیوں عطا کیا، سامنے کیوں نہیں آئے؟ امام نے کہا میں نہیں چاہتا تھا کہ میں جب اس کی نگاہوں میں نگاہ ڈالوں، اس کے چہرے کو دیکھوں، تو اس کے چہرے پر، کہ لینے والے کے چہرے پر جو شرمندگی ہوتی ہے، اس شرمندگی کو میں دیکھوں، وہ شرمندہ نہ ہو، محسوس نہ کرے، اس لیے چھپ کر دیا۔ یہ طریقہ دینے کا ائمہ اطہار نے، اہل بیت نے ہمیں سکھایا۔ کہیں بھی دیں اللہ کے لیے دیں, کہیں پر بھی دیں, انسان دین کے لیے دیں, خدا کی خاطر دیں. نیکی کر رہا ہے تو خدا کی خاطر کریں, کافروں کے ساتھ بھی نیکی کریں, اور نیکی کے ذریعے سے تو لوگ دائرہ اسلام میں آتے ہیں. نیکی ایسا حربہ ہے اگر جتلایا نہ جائے, کرے اور انسان بھول جائے, کافر بھی جتلانے کو محسوس کرتے ہیں تو بعد میں تبدیل ہو جاتے ہیں, تبدیلی آتی ہے. بہت سارے ایسے واقعات ہیں جن کو انشاءاللہ آپ لوگ سنتے رہیں گے مجالس میں. ایک مرتبہ درود بھیجے گا محمد علیہ وسلم. صلی علی محمد و آل محمد وجل فرجہم. آج کی تاریخ 8 محرم کی ہے, اور 8 محرم حضرت عباس علیہ السلام سے کیوں منسوب ہے, مخصوص ہے, اس کا بھی ذکر کروں گی, اور تھوڑا سا ذکر اس ہستی کا جس کے نام سے آج کا دن مخصوص ہے. 7 محرم سے کربلا میں خیموں میں پانی آنا بند ہو گیا تھا, پانی کی بندش تھی اور بچے پیاسے تھے. تاریخ یہ کہتی ہے کہ 8 محرم کو یا 7 محرم کو, یہ درمیانی شب میں آخری مرتبہ, اب اس میں ہو سکتا ہے اختلاف ہو, لیکن اگر یوں بھی حساب کریں کہ اگر شب میں ہوا تھا تو 8, 9 اور یوم عاشور تیسرا دن بنتا ہے. جب بھی ہم پیاس کا ذکر کرتے ہیں تو میں ضرور توجہ دلواتی ہوں ان لوگوں کی طرف جو لوگ کربلا جا چکے, ان سے پوچھئے گا. اگر آپ نے خود زیارت کی ہے تو آپ اندازہ کر سکتی ہیں, خود زیارت نہیں کی تو کسی بھی ایسے زائر سے ضرور سوال کریں کہ کربلا کی گرمی کیسی ہوتی ہے. ایک دفعہ گئے ہوں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ وہاں پر ایسی سخت گرمی ہوتی ہے کہ انسان کو ہر 5 منٹ کے بعد احساس ہوتا ہے کہ حلق خشک ہو گیا. یہی وجہ ہے کہ پوری کربلا میں آپ کو سبیلیں ہی سبیلیں نظر آئیں, ہر تھوڑے فاصلے کے اوپر آپ کو سبیل نظر آئی, اتنی سبیلیں کہیں نہیں دیکھی جتنی کربلا میں دیکھی. کیونکہ گرمی شدید ہوتی, بہت پیاس لگتی. اگر ایسی جگہ پر, اس زمین پر جہاں پر کوئی درخت نہیں ہے, صحرا ہے, گرمی کی شدت ہے, تو ایک دن کی پیاس بھی بہت سخت ہے. اور اگر جنگ کا منظر ہو, آپ بھی سوچ لیجئے کہ ایک روزہ انسان رکھتا ہے افطار کے وقت تک, اس کی کیا حالت ہوتی ہے. گرمی کے موسم میں اگر روزہ رکھیں, افطار کے وقت تک کیا حالت ہوتی ہے, چاہے دن میں آرام بھی کیا. کربلا کی پیاس سخت پیاس تھی, وہ 2.5 دن کی ہو یا 3 دن کی. 8ویں محرم کی شب میں امام حسین علیہ السلام کے قافلے کو حضرت عباس علیہ السلام نے 30 پیادوں اور 20 سواروں کے ساتھ 20 مشکیزے بھر کر آخری دفعہ سراب کیا تھا سقائے حسینی, سقائے سکینہ, اس لیے حضرت عباس کو کہا جاتا ہے. سخت پہرا تھا لیکن حضرت عباس علیہ السلام نے جنگ لڑ کے اور لوگوں کو نہر سے ہٹا کر ثابت کر دیا تھا کہ پانی بھرنے کی طاقت مجھ میں ہے. پانی لے آئے تھے, 20 مشکیزے تھے امام حسین علیہ السلام کے قافلے کے لیے, پانی کافی نہیں تھا, سب نے تھوڑا تھوڑا سا پانی پیا تھا, تھوڑا تھوڑا سا پانی پیا کہ بس تھوڑی سی پیاس بجھ گئی. اس کے بعد پانی نہیں تھا, اتنا پانی نہیں تھا کہ کوئی پیتا تو وضو کے لیے پانی کا کیا تصور ہو سکتا. تیمم ہو رہا ہے, تیمم سے نمازیں پڑھی جا رہی, یہ عالم ہے خیام حسین. وہ عباس جو باب الحوائج, کیونکہ روایت یہ کہتی ہے کہ حضرت عباس امام حسین کے لیے عزیز, جناب سیدہ کے لیے عزیز, جناب سیدہ ان کو اپنا بیٹا کہتی, حضرت علی کے لیے عزیز کیونکہ حضرت علی نے عباس کو پہلے سے طلب کیا تھا, اس وقت طلب کیا تھا جب ان کی ماں کا انتخاب کیا تھا, اور حضرت عقیل سے جو ان کے بھائی تھے کہا تھا کہ تم عربوں کے انصاب سے یعنی حسب و نصب سے واقف ہو, ایسے قبیلے کی عورت کو ڈھونڈو جس میں شجاعت اور بہادری ہو. ہمارا دل تڑپ جاتا ہے, مولا آپ حیدر کرار, آپ تو وہ ہیں جن کی شجاعت کی گواہی دشمن دیتے, پھر بھی آپ کو ایسی عورت کی ضرورت ہے. مولا چاہتے باپ سے بھی شجاعت منتقل ہو, ماں سے بھی شجاعت منتقل, اور اگر کسی صفت میں ماں باپ دونوں ہو تو پھر ناممکن ہے کہ کوئی بچہ اس صفت میں پیچھے رہ جائے. हो सकता है बाप बहादुर हो, माँ बुजदिल हो, शायद माँ की बुजदिली कोई बच्चा ले ले, माँ का इंतखाब भी करे। फातिमा कलाविया का इंतखाब किया ताकि बच्चा बहादुर, मुझे अपने हुसैन के लिए करबला में ऐसा बहादुर साथी चाहिए जो हुसैन का दस्तरास्त हो, हुसैन का मददगार हो, शजी बहादुर शख्स जिसकी जसामत के बारे में कमर बनी हाशिम, बनी हाशिम का चांद तारीख कहती है जब घोड़े पर बैठते थे हजरत अब्बास तो दूर से देखने वाले समझते थे जैसे कोई चांद आ रहा है, और पैर इतने लंबे थे, बुलंद कामत थे कि जमीन के ऊपर उनके पैर लगते थे, रकाबों में रखने की जरूरत नहीं होती। हजरत अब्बास इतने बुलंद कामत कि हैबत और शुजात, उनका जलाल जमाल मारूफ था अरबों के दरमियान, लोग उनकी ज़ियारत करते थे, और अगर किसी महफिल में आ जाते थे तो लोग उनकी ज़ाहिर से मरूम हो जाया करते। लेकिन कितनी तवाज़ो है इमाम वक्त के लिए कि सगे नहीं है, बाप एक है लेकिन फिर भी आका कहते हैं, कहते हैं मौला आप मेरे आका हैं, कभी भी भाई नहीं कहकर पुकार, हमेशा फरमा बरदार रहे हजरत अब्बास। कई लोगों ने उनको अमान नामे भेजे, शिमर ने अमान नामा भेजा कि हमारी तरफ आ जाओ, लेकिन हजरत अब्बास ने रद्द कर दिया। पानी पर कब्जा हो गया लेकिन वफा ने गवारा नहीं किया कि पानी पी लेते। अज़ादारों आज उसका जिक्र है जो मुसलसल सुबह से इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की लाशें उठाने में मदद कर रहा, जो बाबुल हवाइज भी है उसके दर पर हाजतें पूरी होती हैं, हजरत अब्बास के अलम पर हाजतें पूरी होती हैं, उनका नाम लेके उनके वसीले से अगर कोई दुआ मांगी जाती है मकबूल होती है, जो कमरे बनी हाशिम भी है, जो सक्काए हुसैनी है, इमाम हुसैन के लश्कर का सक्का कहलाता है, जिससे तमाम बीबियों की ढारस है, अलमदार भी है, परचम उठाने वाला गाजी अब्बास, जितने अलम है आज़ादारी इमाम हुसैन में सब हजरत अब्बास की निशान है, क्योंकि हजरत अब्बास ने सख्त वक्त में भी अलम की हिफाजत की थी। अज़ादारों थोड़ा सा जिक्र मसाइब करूंगी, मुझे ज्यादा तुलानी मसाइब नहीं पढ़ने, कि हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम जब मक्तल में लाशें देखते हैं उस वक्त इमाम हुसैन से आकर इज़्ने जहाद तलब कर, मौला मुझे जंग लड़ने की इजाजत दीजिए, अब सांस नफस में तंग हो रहा है, जीने की आरजू नहीं रही, अब किस लिए अब्बास जिए, इमाम से कहते हैं अब तो सांस लेना दुश्वार हो गया है, मौला मुझे जंग करने की इजाजत दीजिए। इमाम हुसैन ने कहा अब्बास तुम मेरे लश्कर के अलमदार हो, बीबियों की और बच्चों के ढारस तुमसे बंधी हुई है, जो शुजा मर्द होते हैं, जो ताकतवर मर्द होते हैं, सारी कौम की निगाह उन पर होती है, इमाम जानते हैं जितने भी मियां हैं सब अब्बास से उम्मीद रखते हैं, अगर अब्बास तुम ना रहे तो बीबियों की और बच्चों की उम्मीदें टूट जाएंगी। गाजी ने एक मर्तबा मक्तल को देख कर कहा मौला अब तो लश्कर ना रहा अलमदार के रिवायत कहती है इमाम ने कहा अब्बास मेरी शहादत भी नजदीक है, जाओ बच्चों के लिए थोड़ा सा पानी ले आओ। रिवायत में लिखा है कि एक मशके सकीना सूखी हुई मशकीजा बीबी सकीना गाजी अब्बास के पास लेकर आई, और जब गाजी अब्बास चले गए तो बीबी ने बच्चों को खेमे के बाहर बिठा दिया, हर बच्चे के हाथ में प्याला है, प्यासे बच्चे अल्लाह तश की सदाएं बुलंद कर रहे हैं, बीबी सकीना तसल्लियां दे रही है, बच्चों थोड़ा सा और सब्र कर लो, अभी मेरे अम्मू पानी भर कर ले आएंगे, तुम्हारी प्यास बुझ जाएगी। सकीना अपना काम कर रही है, अब्बास अपने काम से गए। तारीख कहती है किसी के अंदर जुरत न थी कि गाजी के मुकाबले में आता, गाजी अब्बास तीन दिन के प्यासे हैं, पानी हाथ में है चुल्लू में पानी, लेकिन वफा ने गवारा न किया, जानवर से कहा रावर के मुंह की तरफ पानी किया, उसने भी पानी ना पिया। अज़ादारों چار چیزیں سنبھالی ہوئی ہیں، ایک تلوار ہے، ایک نیزہ ہے، ایک مشکیزہ ہے، ایک علم ہے۔ تصور کیجئے، ایک مشکیزہ غازی کے کاندھے پر ہے، ایک نیزہ ہے، ایک تلوار ہے۔ جب غازی عباس آگے بڑھ رہے ہیں، روایت کہتی ہے چاروں طرف سے تیروں کی بوچھاڑ شروع ہو گئی۔ مسلموں کے پاس کوئی ایسا بہادر نہیں تھا جو عباس کے مقابلے میں آتا۔ یہ بھی گوارا نہیں تھا کہ مشکیزہ خیمے تک پہنچ جائے۔ عمر سعد نے کہا، خدا کی قسم، ایک قطرہ پانی کا خیموں تک نہیں جانا چاہیے، عباس کو قتل کر دو۔ روایت میں لکھا ہے پشت سے حملہ ہوا، زید بن ورقہ نے دایاں بازو کاٹا، حضرت عباس نے اپنے بائیں بازو پر ساری چیزوں کو سنبھالا۔ تلوار بائیں بازو میں، رجس پڑی۔ خدا کی قسم، اگر میرا دایاں بازو کاٹ دو گے، میں اپنے دین کی حمایت بائیں بازو سے کروں گا۔ لڑتے جا رہے ہیں، نیزے سے تیروں کو روکتے جا رہے ہیں، یہاں تک کہ ایک اور شقی نے بائیں بازو پر حملہ کیا۔ عزاداروں، ذرا سا غور کیجئے، تھوڑا سا سوچئے، کاندھے پر مشک تھی، خدا ہمارا سلام قبول کرے اس ہستی پر جس نے اس حال میں کہ اگر کوئی بھی عام آدمی ہوتا مشکیزہ گر جاتا۔ مجھے نہیں معلوم کس طریقے سے عباس نے کٹتے ہوئے شانے پر مشکیزے کو ایسے سنبھالا کہ دہن میں مشکیزے کو دبوچ لیا۔ اب عالم زمین پر آ گیا۔ روایت کہتی ہے ادھر امام حسین در خیمے میں جب جھکتے ہوئے عالم کو دیکھتے ہیں، مولا کا دل ڈوب جاتا ہے۔ خدا میرے بھائی کی خیر کرے، عباس کی خیر کرے۔ وسعداروں، اب چاروں طرف سے تیر آ رہے ہیں، علم چھوٹ چکا ہے، تلوار ہاتھ میں نہیں، لیکن ایک شکی نے عباس کے سر پر بھی گھوڑ سنبھالا، سر شکافتا ہوا، ایک تیر آنکھ میں بھی لگا، لیکن ابھی تک مشکیزہ سالم ہے۔ تاریخ کہتی ہے جب حرملہ سے پوچھا تھا تو نے کربلا میں کیا کام کیا تھا، تو اپنے ایک تیر کی داستان حرملہ نے یہ بتائی تھی کہ جب عباس کے دونوں بازو کٹ چکے تھے، عباس کے بدن پر سینکڑوں تیر تھے، لیکن مشکیزہ نہیں چھٹ رہا تھا۔ اس وقت تو مجھے عمر سعد نے کہا، حرملہ ایسا کام کر کہ یہ مشکیزہ پھٹ جائے، جب مشکیزہ چھت جائے گا، پانی بہ جائے گا، عباس مر جائیں گے۔ میں طواف کرتا رہا، مجھے کوئی پہلو خالی نہ ملا۔ عباس اپنے آپ کو جھکائے ہوئے تھے، مشکیزے کی حفاظت کرتے کرتے آگے جا رہے تھے۔ ایک ہی دعا ہے، پروردگار خیموں تک پانی پہنچ جائے۔ عباس کو یہ فکر نہیں کہ بازو کٹ گئے، سر زخمی ہے، بدن میں کئی تیر پیوستہ ہے، بس یہی دعا ہے مشک پہنچ جائے۔ لیکن ایک تیر حرملہ کا مشک عباس میں آ کر ایسا پیوست ہوا کہ عباس کے سینے تک چلا گیا۔ جیسے ہی پانی بہا، غازی عباس گھوڑے پر نہ ٹھہر سکے، زینے پر سے زمین پر آیا، آخری سلام کیا، یا عبد اللہ علیک منی السلام، آقا میرا آخری سلام قبول کیجئے۔ عزاداروں، جب مولا نے عباس کی آخری سلام کی صدا سنی، امام نے ایک جملہ کہا، تاریخ نے لکھا، امام نے کہا، عباس الان کسرت زاری، ابھی تک حسین نے نہیں کہا تھا کہ میری کمر ٹوٹ گئی، عباس کی شہادت پر مولا کہہ رہے ہیں، عباس اب میری کمر ٹوٹ گئی، علی اکبر بصارت لے گئے، عباس مولا کی کمر توڑ گئے۔ عزاداروں، بس باپ بہت مشکل سے غازی کے جنازے پر آتے ہیں، سر کو گود میں رکھا، امام نے کیا دیکھا، زخمی آنکھوں سے اشک جاری. عزادارو بہت عجیب ہے کربلا، کبھی آپ دو تین دن بھوکا رہ کر دیکھیں کیا اتنی توانائی ہوتی ہے کہ انسان کی آنکھوں میں اشک آئے. یہ وہ بہادر ہے جو لڑ کر آ رہا ہے، رو بھی رہا. امام نے سمجھا شاید تکلیف کی، یہ سمجھا، ہمیں سمجھانے کے لیے کہہ رہی ہوں تاکہ ہمارا آپ سنیں اور سمجھیں. مولا کہتے ہیں کیا بہت تکلیف ہے، تکلیف کی وجہ سے گریا کرو. کہا مولا نہیں، اپنی تکلیف پر نہیں ہو رہا. امام نے کاک سے تیر نکالا، اپنی آواز سے خاک و خون کو صاف کیا. عباس نے کہا مولا میں اس لیے رو رہا ہوں کہ میں اس دنیا سے چلا جاؤں گا، میری آپ کی گود میں میرا سر ہے. مولا جب آپ شہید ہوں گے، آپ سینے فروش سے زمین پر آئیں گے تو کوئی موجود نہیں ہوگا جو آپ کے سر کو اپنی گود میں. عالم الذين ظلموا يا عبد كلمهم كلمون يا محمود بحق محمد يا علي بحق علي يا فاطر السماوات بحق فاطمه يا محسن بحق الحسن يا قديم الاحسان بحق الحسين يا الله يا الله يا الله. پروردگار ہماری اس قلیل عبادت کو قبول فرما لے. خداوندہ ہم سب کے گناہ نے کبیرہ و صغیرہ کو اس فرش عزا کے تصدق میں بخش دے. مارے راہ جتنے مومنین و مومنات التما سے دعا کہتے ہیں، جو جائز حاجات رکھتے ہیں ان کی حاجات کو مقبول فرما. پروردگارہ جو جو بیمار ہیں تجھے واسطہ دے کر سوال کرتے ہیں. جناب سیدہ فاطمہ الزہرا، امام سید سجاد، بیمار کربلا کا، کل مریضوں کو شفا کامل و عاجل عنایت فرما. ہم سب کے جسمانی اور روحانی امراض کو شفا یابی عنایت فرما. پروردگارہ بحق محمد و آل محمد، جو جو حج و زیارت کے مشتاق ہیں، بیت اللہ، مدینہ منورہ، نجف اشرف، کربلا مولا، شام و ایران کی زیارات سے کل مومنین و مومنات کو فیضیاب فرما. پروردگارہ بحق محمد و آل محمد، امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل فرما. جب امام تشریف لائیں اس وقت بھی اور آج بھی ہمیں ان کے آوان و انصار میں شامل فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین.